نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الإيمان باب قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس وهو قول وفعل ويزيد وينقص ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا حبيبنا ونبينا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله ایک دفعہ محبت کے ساتھ درود پاک دوبارہ پڑھ لیجیے اللہم صلی علی سیدنا و نبینا حبیبنا و کریمنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و صحبہ و بارک و سلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم رؤوف الرحیم صاحب صدقہ کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اور تمام پر محاسن و مکارم صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں۔ عزیزان گرامی رفیقان ملت، کتاب الایمان صحیح بخاری شریف سے اس کے پہلے باب کی ابتدائی کلمات تلاوت کیے گئے۔ حضرت سیدنا امام بخاری علیہ رحمت نے کتاب الایمان کے اندر 42 ابواب بنائے ہیں، 42 ابواب کتاب الایمان میں بنائے ہیں، اور اس 42 ابواب کو ثابت کرنے کے لیے اور 42 ابواب کا جو عنوان اور موضوع آپ نے رکھا ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے آپ نے تقریباً 50 احادیث اس میں نقل فرمائی ہیں۔ یہ پورے کتاب الایمان کا گویا کہ خلاصہ ہے۔ کل مجھے ایک ہمارے ساتھی نے اس بات کا ذکر کیا کہ صحیح بخاری شریف کے نام کو بھی ذکر کر دیجئے اور کتاب کیا ہوتی ہے، ابواب کیا ہوتے ہیں، تو مختصراً یہ سوال فرما لیجئے کہ کتاب اسے کہتے ہیں جس کے تحت کئی ابواب ہوں۔ ابواب یعنی جس موضوع پر احادیث لانی ہے اس کا عنوان قائم کیا جاتا ہے، اور ایک کتاب کے نیچے کئی ابواب ہوتے ہیں، پھر ایک باب کے نیچے کئی فصلیں ہوتی ہیں تاکہ اس موضوع کی تشریح اور توضیح مکمل طور پر واضح کر دی جائے۔ حضرت سیدنا امام بخاری علیہ رحمت نے اپنی اس کتاب کا جو نام رکھا ہے، اصل نام تو اس کا مختصر ہے، یعنی 16 سال کی تمام تر تگ و دو کے باوجود 16 سال سیدنا امام بخاری علیہ رحمت کو صحیح بخاری شریف مرتب کرنے میں لگ گئے، اور آپ نے تقریباً 2 لاکھ احادیث حفظ فرمائی، جس میں علماء فرماتے ہیں کہ 1 لاکھ صحیح احادیث تھی، اور ان 1 لاکھ صحیح احادیث میں سے صرف تقریباً غیر مقررہ 4,500 احادیث کو صحیح بخاری میں دخل دیا، اس لیے کہ امام بخاری چاہتے تھے کہ کتاب طویل نہ ہو جائے اور پڑھنے والا شخص اس سے اس کی طبیعت اچاٹ نہ ہو جائے، اس سے پھر غافل ہونے نہ لگ جائے، تو آپ نے اپنی اس کتاب کا نام مختصر رکھا۔ امام بخاری علیہ رحمت کا اس کتاب کا نام مختصر رکھنا اس بات کی واضح علامت ہے کہ سیدنا امام بخاری نے کہیں پر یہ دعویٰ نہیں کیا، اور نہ ہی کسی محدث نے یہ دعویٰ کیا کہ صحیح احادیث صرف بخاری شریف کے اندر ہے، لہذا جو یہ کہے کہ ہمیں بخاری دکھائیے اس کے علاوہ ہم نہیں مانیں گے، یہ جہالت ہے، یہ علمی یتیم ہونا ہے، یہ مبلغ علم سے بالکل قاصر ہونا ہے، اس بیچارے کو علم حدیث سے کسی طور پر مس نہیں ہے، اس لیے اس نے جہالت میں سوال کر دیا۔ نہ امام بخاری نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ سرکار کے سارے قول کو میں نے بخاری میں لے لیا ہے، اور نہ کسی محدث نے کہا ہے کہ جتنی احادیث صحیح ہیں وہ صرف بخاری میں ہیں، نہیں، بخاری میں حدیث کا صحیح ہونا نہ ہونا یہ نہیں، امام بخاری کسی حدیث کو لائیں یہ اس کے صحیح ہونے کی دلیل نہیں ہے، حدیث کے صحیح ہونے کی دلیل اس کی سند ہوتی ہے، حدیث کے صحیح ہونے کی دلیل اس کی سند، حدیث کا دار و مدار 2 چیزوں پر ہوتا ہے، ایک روایت پر ہوتا ہے، ایک درایت پر ہوتا ہے، روایت تو یہ ہے کہ جناب فلانے فلاں سے سنا، فلانے فلاں سے سنا، اور فلانے کسی صحابی کے شاگرد سے سنا، اور اس صحابی کے شاگرد نے صحابی سے سنا، اور اس صحابی نے سرکار کو کہتے ہوئے سنا، کرتے ہوئے دیکھا، یہ سرکار کے سامنے کوئی کام کیا جا رہا تھا اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو منع نہ فرمایا. تو یہ افراد انسانی کا جو سلسلہ ہے، یہ اشخاص کا جو سلسلہ ہے، اس کو سند حدیث کہا جاتا ہے، اس کو روایت حدیث کہا جاتا ہے. پھر حدیث کے جو الفاظ ہیں جو زبان رسالت کی طرف منسوب کیے جا رہے ہیں اور بتایا جا رہا ہے کہ سرکار نے یہ فرمایا ہے، تو اگر وہ الفاظ قرآن سے مطابقت کرتے ہوں گے، شریعت مطہرہ میں قرآن کریم اصل الاصول ہے، اس کی مطابقت کرتے ہوں گے، تو پھر سند کے اندر جتنے راوی آئے ہیں، جتنے آدمی آئے ہیں، ان کا تام و ضبط ہونا سب سے بڑی چیز ہے کہ وہ ثقہ ہوں، یعنی ان کا حافظہ درست ہو. جو سنتے ہیں اپنے شیخ سے اسے صحیح طور پر یاد رکھتے ہیں، ایک روایت کو دوسری میں خلط ملط نہیں کر دیتے ہیں، اور جو انہوں نے سنا اس کو لکھ بھی لیا ہے، ضبط میں بڑے پابند ہیں، اور ان سے خطا غلطی نہیں ہوتی ہے، سچے ہیں، صادق ہیں، فاسق نہیں ہیں، تو یہ سارے وہ شرائط پائے جاتے ہیں اس حدیث صحیح کے راوی میں کہ جس حدیث صحیح کو صحیح کہا جاتا ہے. اب اگر اس راوی کے اندر کوئی عیب آ گیا، وہ جھوٹ بولتا تھا، وہ کذاب تھا، تو وہ روایت ہی من گھڑت ہو جائے گی. یہ تھا کہ جناب جھوٹ تو نہیں بولتا تھا لیکن اس کا حافظہ خراب تھا، کبھی کبھی وہ دو حدیثوں کو ملا دیتا تھا، متغیر تھا، تو جناب اس سے وہ روایت گویا کہ ضعیف ہو جائے گی، اور کبھی کبھی وہ روایت کرنے میں خطا کرتا تھا، روایت اس سے ضعیف ہو جائے گی. اس کا استاد جو تھا وہ اتنا بڑا محدث نہیں تھا، لیکن جب وہ حدیث روایت کرتا ہے تو اپنے استاد کو درمیان سے غائب کر کے دادا استاد کا نام لیتا ہے، تو دراصل اس کے استاد میں کوئی عیب ہے، اور یہ اپنے استاد کو ذکر نہیں کرتا ہے. تو یہ ساری عادتیں جو ہے وہ راوی کے اوپر آتی ہیں، اور اس میں اگر راوی میں یہ عیب آ جاتا ہے تو روایت جو ہے وہ درجہ صحت سے گر جاتی ہے، وہ حسن کی طرف آ جاتی ہے، ضعف کی طرف آ جاتی ہے. اب اگر اس کے، یہ تو راوی کی بات تھی مختصر، یہ یعنی جو افراد انسانی اس کو روایت کر رہے ہیں صحابہ کی بات، یہ تو اس کی بات تھی، لیکن جو روایت صحیح سند سے پہنچ گئی، اس کے سارے آدمی ٹھیک تھے، سارے تام و ضبط تھے، ثقہ تھے اور ضبط کے قائل تھے، حافظہ بڑا قوی تھا، لیکن جو الفاظ انہوں نے سرکار کی طرف منسوب کیا ہے وہ الفاظ ایسا ہے کہ جو قرآن کے کسی مضمون کے خلاف جا رہا ہے، تو اب سند کو نہیں دیکھا جائے گا، روایت کے متن جو ہے اس سے درایت کو دیکھا جائے گا. اگر وہ معاملہ قرآن و سنت سے متصادم ہو جائے گا تو اس حدیث پاک کو چھوڑ دیا جائے گا. لیکن اگر کسی روایت کی، کسی حدیث کے اندر بیان کرنے والے راوی ضعیف ہیں لیکن جو مضمون بیان کیا جا رہا ہے وہ اچھا ہے، نیک ہے، حدیث سے مطابقت ہے، تو اس کو علماء قبول فرما لیتے ہیں. تو یہ حدیث کے گویا کہ دو دار و مدار ہے. تو امام بخاری کسی حدیث کو لیں، اس کا صحیح ہونا یہ ضروری نہیں ہے. حدیث اس دعوے پر صحیح ہونی چاہیے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، روایت اور درایت کے اعتبار سے. اس لیے حضرت امام بخاری علیہ رحمت نے تقریباً 100,000 حدیث ایسی یاد کر رکھی تھی کہ جس کی روایت اور درایت دونوں ٹھیک تھی، لیکن آپ نے دیکھا کہ میں نے تو 4,500 حدیث غیر مقررہ اس میں نقل کر دی، اور میری کتاب اتنی طویل ہو گئی ہے، تو اگر میں وہ 100,000 حدیث لے آؤں گا تو پھر کیا حل ہوگا. تو آپ نے اپنی کتاب کو 16 کے عرصے میں یہیں پر موقوف کیا، اور اپنے اس کتاب کی اہمیت بتائی کہ المختصر، کہ یہ کتاب جو ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ایام، سرکار کے ذکر پاک کے تحت کیا ہے، مختصر ہے. تو جب صاحب کتاب اور مؤلف کتاب، مرتب کتاب سیدنا امام بخاری خود اس بات کے مدعی نہیں ہے کہ میری کتاب تفسیری ہے، اور خود اس بات کا دعویٰ نہیں کرتے کہ دنیا کی ساری صحیح حدیثیں میں نے اس میں جمع کر دی ہے، تو یہ کتنا فضول دعویٰ ہوگا کہ ہمیں صرف بخاری سے دکھائیے. اس لیے آپ نے ہمارا اشتہار دیکھا ہوگا کہ جب ہم نے درس بخاری کا اعلان لکھا تو اس میں لکھا کہ جناب دیگر اور کتب احادیث سے صحیح بخاری کی احادیث کی توضیح پیش کی جائے، اور دیگر اور احادیث سے صحیح بخاری شریف کی تشریح پیش کی جائے گی. تو حضرت امام بخاری علیہ رحمت نے صحیح بخاری شریف کا جو نام لکھا ہے وہ ہے الجامع الصحیح المختصر المستند من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ، کہ یہ حدیث کی کتاب جو ہے یہ جامع ہے. میں صرف اسی لفظ پر غور کروں گا کیونکہ احادیث کے اندر کتب احادیث کی مختلف قسمیں ہیں، کچھ مسند ہوتی ہیں جس طرح مسلم امام احمد ہے، کچھ کا نام معجم ہوتا ہے، یہ ٹرمز ہیں احادیث کی کتاب کی، اصطلاحات ہیں، اس کے تحت وہی چیز دیکھی جائے گی. معجم اس میں اس احادیث کی کتاب کو کہتے ہیں
کہ جس میں محدثین اور شیوخ سے حدیث لی گئی ہو، جس سے معجم الطبرانی ہے، طبرانی اوسط، طبرانی کبیر ہے، یہ معجم ہے، تو اس معجم اس احادیث کے مجموعے کو کہتے ہیں کہ جس میں صاحب کتاب شیخ کے حوالے سے، بڑے بڑے محدثین کے حوالے سے حدیث کی سند کو مرتب کرتا ہے. مسند جس طرح کے مسند ابی اعلیٰ ہے، مسند امام احمد ہے، مسند دارمی ہے، مسند امام اعظم ہے، جامع المسانید ہے، یہ مسند کے نام کی جتنی حدیث کی کتابیں ہوتی ہیں اور یہ اصطلاح استعمال کی جاتی ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ حدیث صحابہ کی سند سے نقل کی جا رہی ہے، کہ مسند ابی بکر، مسند عمر. اس لیے آپ اگر دیکھیں تو مسند کے اندر سب سے بلند کتاب، یعنی احادیث کی جو مختلف قسموں پر کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں جہاں مسند ہے تو مسند کے اندر کئی کتابیں ہیں، مسند امام احمد ہے، مسند ابی اعلیٰ ہے، مسند دارمی ہے، یہ کئی کتابیں اس کے اندر گویا کہ موجود ہیں. لیکن مسند کے اندر سب سے بڑا رتبہ جو ہے وہ حضرت امام احمد بن حنبل کی کتاب مسند امام احمد کا ہے، اس کے بعد مسند ابی اعلیٰ کا ہے. تو مسند امام احمد اگر آپ اٹھا کر دیکھیں گے، اس کے انڈیکس کو دیکھیں گے، فہرست کو دیکھیں گے، تو اس میں یہ نہیں ہوگا کہ کتاب الطہر، کتاب الغسل، کتاب الایمان، یہ چیزیں نہیں ہوں گی. اس میں لکھا ہوگا سب سے پہلے مسند ابی بکر، اس صفحے سے اتنے صفحے تک حضرت ابو بکر سے جتنی حدیثیں سب جمع کر دی ہیں، مسند عمر اتنے صفحے سے اتنے صفحے تک جتنی حضرت عمر سے روایت ہے سب جمع کر دی ہے، مسند ابی ابو ہریرہ، مسند ابی ہریرہ کے حضرت امام حضرت ابو ہریرہ سے جتنی روایتیں ہیں سب اس میں جمع کر دی ہے. تو یہ حدیث کی مختلف قسم کی اقسام ہوتی ہے، معجم، مسند. اسی طرح حضرت امام بخاری علیہ رحمت نے اپنی کتاب کا نام سب سے پہلے جو چوائس کیا ہے وہ ہے الجامع. یہ جامع جو ہے جس طرح جامع ترمذی کہتے ہیں، اس طرح امام بخاری نے اپنی کتاب کا نام جو شروع کیا ہے وہ الجامع الصحیح ہو، تو جامع اس کو کہتے ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ مسند وہ ہوتا ہے کہ جس میں ابواب کی تشکیل نہیں ہوتی ہے، کہ کتاب الطہارت کی حدیثیں، کتاب الغسل کی حدیثیں نہیں، وہ صرف راویوں کی ترتیب سے، صحابہ کی ترتیب سے حدیثیں لیتے ہیں، ابو بکر کی حدیث، عمر کی حدیث، عثمان کی حدیث، حضرت علی کی حدیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین. لیکن جامع جو امام بخاری نے اپنی کتاب کا نام رکھا، یہ بھی ایک ٹرمس ہے، ایک اصطلاح ہے کتب احادیث کو لکھنے کی. جامع کو دیکھ کر آپ سمجھ جائیں گے کہ اس میں کس ٹاپک کی حدیثیں ہوں گی، مسند کو دیکھ کر پہچان جائیں گے کہ اس میں کس موضوع پر حدیثیں ہوں گی، معجم کو دیکھ کر پہچان جائیں گے آپ کہ اس میں کس ٹاپک کی حدیثیں ہوں گی. تو امام بخاری علیہ رحمت نے اپنی کتاب کا نام جو جامع لکھا ہے، تو جامع اس کتاب کو کہتے ہیں کہ جس میں آٹھ باتیں ہوں ضروری ہیں، جس میں آٹھ باتیں، آٹھ باتوں کا ہونا ضروری ہے، وہ ابھی آپ دیکھیں گے اس میں، اور جس میں یہ آٹھ باتیں ہوں گی اس کتاب کو جامع کہا جائے گا، اور جس میں صحابہ کی سند کے ساتھ روایت ہوگی اس کو جامع نہیں مسند کہا جائے گا، جس میں محدثین شیوخ کے اعتبار سے ہوگی اس کو جامع نہیں کہا جائے گا، اس کو معجم کہا جائے گا. تو جامع اس حدیث پاک کی کتاب کو کہتے ہیں کہ جس میں آٹھ باتیں موجود ہوتی ہیں، کہ ایک سیر یعنی غزوات اور جہاد کا معاملہ، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات اور اس کے جہاد کا مکمل اس میں گویا کہ خلاصہ ابو آپ کے ساتھ ہوگا، اس کو کہا جاتا ہے کتاب السیر، یعنی کتاب الجہاد والمغازی، یہ عنوان اس کے اندر ہونا ضروری ہے. پھر کتاب، کیونکہ الجامع، تو جامع کے اندر کئی کتابوں کو شامل کیا جائے گا. ایک کتاب سب سے پہلی جو آٹھ کتابوں کی اوپر مشتمل جو کتاب ہوگی، یعنی آٹھ کتاب، کتاب کے نیچے کئی ابواب ہوتے ہیں، تو آٹھ کتاب پر جو مشتمل کتاب ہوگی اس کو کہیں گے جامع. تو پہلی جامع کے اندر جو پہلی کتاب ہونی چاہیے وہ ہونی چاہیے کتاب السیر، یعنی جس میں سرکار کے جہاد اور مغازی کا ذکر ہو، اور دوسری آداب اور اخلاقیات، اس پر مشتمل احادیث اس کے اندر موجود ہو. نمبر تین تفسیر قرآن، یعنی کتب تفاسیر، کتاب التفسیر، جس طرح امام بخاری نے بھی لیا، اس کے تحت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ احادیث موجود ہوں کہ جس میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فلانی فلانی قرآن کی آیتوں کی تفسیر بیان فرمائی ہے اور صحابہ نے آگے اس کو ذکر دیا ہے. نمبر چار کتاب الایمان عقائد، یعنی وہ احادیث بھی بطور کتاب کے اس جامع کے اندر شامل ہو کہ جس میں ایمانیات کو ذکر کیا گیا ہے، جس میں عقائد کو ذکر کیا گیا ہے. اور پانچویں چیز یہ کہ فتنوں اور آزمائشوں کا ذکر اس کے اندر موجود ہو کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں سے متعلق کیا فرمایا، اور آزمائش پر جو امت پر آئے گی اس کے متعلق میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا غیبی خبریں گویا کہ مرحمت فرمائی ہے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ حالات کیسے بیان فرمائے ہیں، اس پر مشتمل وہ احادیث موجود ہوں. نمبر چھ احکام ہوں، سرکار نے عوامر، چیزوں کا حکم دیا ہے، شریعت کا اجرا فرمایا ہے، شریعت کو جاری فرمایا ہے، تو عامر یعنی جس چیز کا حکم دیا ہے اور جس چیز سے منع کیا ہے، یہ خاص کتاب اس کے اندر موجود ہوں. ساتویں چیز
فضائل اور مناقب اس کے اندر موجود ہوں، نبی پاک کے فضائل، حضرت ابراہیم کے فضائل، صحابہ کے فضائل، قریش کے فضائل، انصار کے فضائل، تو ایک کتاب پوری اس کے اندر کتاب المناقب کے حوالے سے بھی گویا کہ موجود ہو. اور آٹھویں چیز کیا ہے؟ علامات قیامت. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارکہ سے جو قیامت کی علامات کو بیان فرمایا ہے، اس موضوع پر جتنی روایات ہیں تقریباً اس کو احاطہ کیا جائے. تو یہ آٹھ کتابیں جس کتاب میں جمع ہو جاتی ہے اس کتاب کو جامع کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ اس لیے سیاستہ کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں صرف دو جامع ہیں، ایک جامع ترمذی ہے اور ایک جامع صحیح بخاری ہے. اس لیے حضرت امام بخاری علیہ رحمت نے اس کتاب کا نام گویا کہ جامع رکھا ہے. یہ ضروری بات تھی جو چند حوالے سے آپ کو صحیح بخاری کے حوالے سے اور اس درس کے حوالے سے چند علمی باتیں آپ کی خدمت میں رکھنا ضروری تھی، تاکہ یہ باتیں سیدنا امام بخاری علیہ رحمت کی کتاب کو سمجھنے کے لیے آپ کے لیے معاون ثابت ہو. حضرت امام بخاری علیہ رحمت نے کتاب الایمان کے اندر، جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ 42 عنوان باندھے ہیں، 42 ابواب باندھے ہیں، اور اس 42 عنوان جو انہوں نے موضوع اور ٹاپک رکھا ہے اس کے تحت 50 احادیث آپ نے ہر ایک کے نیچے تقریباً آپ نے درج فرمائی ہے. 42 ابواب، کسی کے نیچے دو حدیث ہے، کسی کے نیچے چار حدیث ہے، کسی میں پانچ، تو اسی طرح 42 ابواب کے نیچے پوری تقریباً کتاب الایمان کے اندر 50 کے قریب احادیث جمع فرمائی گئی ہے. دراصل اس میں ایک بڑی اہم اور نفیس بحث ہے. مجھے لوگوں نے کہا کہ آپ یہ ٹاپک چھوڑ دیں، عوام کا نہیں ہے. میں نے کہا نہیں، جب امام بخاری کی آپ کتاب کا درس دے رہے ہیں تو بخاری کی کتاب کو اتنا سہل بھی کریں کہ اس کو علماء بھی سمجھے اور عوام بھی سمجھے. کہا کہ کتاب الایمان کی ابتدائی بحث چھوڑ دیں اور جو سیدھی سیدھی احادیث ہمارے چند دوستوں نے کہا کہ اس کو ذکر کریں. میں نے کہا نہیں، جب لوگ اتنا قیمتی وقت دیتے ہیں تو کیوں نہ ہم کوشش کریں کہ امام بخاری نے جو لکھا ہے اس کو سب کو بیان کیا جائے، سب کو بیان کیا جائے، اور اس میں اگر کوئی علمی اصطلاحات ہے، علمی مشکلات ہے، تو اس کو عوامی اعتبار سے سہل کیا جائے تاکہ لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہو. ایک بات یہاں پر مقدمے کے طور پر غور سے سن لیجیے. کل آپ کے سامنے ایمان کی بحث گزری. ایمان کہتے ہیں دل سے تصدیق کرنے کو، یعنی اللہ کے نبی جو چیزیں لے کر آئے ہیں، جو بھی لے کر آئے ہیں، آمنت باللہ و ملائکہ سے آخر تک، اس کی دل سے تصدیق. ایمان کس چیز کا نام ہے؟ دل سے تصدیق کا نام. اور اسلام اس پر عمل کرنے کا نام. اسلام اور ایمان میں کوئی فرق نہیں ہے، لفظوں کا فرق ہے، صرف اس میں مبدا اور منتہا کا فرق ہے، ابتدا اور انتہا کا فرق ہے. کچھ اینگل مختلف ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ ایمان اور ہے، اسلام اور ہے. نہیں، بڑی پیاری بات ہمارے بزرگوں نے لکھی کہ دونوں ایک ہی ہے. کل میں نے ذکر کیا کہ ایمان جو ہے وہ دل سے شروع ہوتا ہے اور ظاہر پر ختم ہوتا ہے، اور اسلام جو ہے وہ ظاہر سے شروع ہوتا ہے اور دل پر ختم ہوتا ہے. وہ اسلام یعنی وہ اعمال، وہ اسلام یعنی وہ اقرار، کیونکہ ایمان دو چیز کا نام ہے نا، اقرار اور تصدیق. آپ پڑھتے ہیں نا، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، کہ میں نے جو ساری باتیں کی، آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی، کہ میں ایمان لایا اللہ پر، کتابوں پر، ساری چیزوں پر، تو خالی میں ایسا نہیں کہتا اس کو، بلکہ اس کا زبان سے بھی اقرار کرتا ہوں. اقرار باللسان، میں زبان سے بھی اقرار کرتا ہوں اور دل سے بھی اس کی تصدیق کرتا ہوں. تو زبان سے اقرار کرنا یہ ہے اسلام، اقرار باللسان یہ کیا ہے؟ اسلام. اور تصدیق بالقلب یہ کیا ہے؟ ایمان. یہ کیا ہے؟ اب وہ تصدیق جس کا اظہار ہی نہ ہو تو وہ کس فائدے کی؟ وہ قلبی تصدیق جس کا آپ کی حرکتوں سے اظہار ہی نہ ہو تو وہ تصدیق کس کام کی؟ اور وہ ظاہری اعمال جس کا دل سے تعلق نہ ہو تو وہ کس کام کا ہے؟ اس لیے فرمایا گیا کہ ایمان وہ ہے جو دل سے چلتا ہے، اعضا پر ختم ہوتا ہے، اسلام وہ ہے جو اعضا سے چلتا ہے، دل سے ختم ہوتا ہے. تو دونوں کا ربط جو ہے وہ قلب سے ہے، اور جس چیز پر دل کی اس بادشاہی کا غلبہ نہیں ہوگا، اگر دل میں ایمان اس کا اظہار ہی نہیں ہے تو ایمان کس کام کا ہے؟ اور جو اظہار ہو رہا ہے اس کا تعلق دل سے نہیں ہے تو وہ اسلام کس کام کا ہے؟ تو فرمایا دل سے شروع ہوا، آزا پر ختم ہوا، اور آزا سے شروع ہوا اور دل پر ختم ہوا. تو آپ نے دیکھا کہ ایمان جو ہے یہ ایک اہم بحث اپنے علمی اضافے کے لیے ذرا سماعت فرما لیجیے، کہ ایمان جو ہے اصلاً دل سے ان تمام چیزوں کو سچ جاننے کا نام، تصدیق ہے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ یہ کہتے ہیں کہ ایمان جب دل سے سچ جاننے کا نام ہے تو پھر اس میں کمی بیشی نہیں ہوتی ہے. اس میں کمی بیشی، نفس ایمان میں کمی بیشی، بولے بولے نہیں ہوتی. ہاں،
کامل ایمان کے لیے اس ایمان کی علامات الگ ہیں. ایک ہے ایمان، ایک ایمان کی علامات. ایک ہے ایمان اور ایک ایمان کی علامات. یوں دیکھیں کہ ایک ہے ایمان، جس طرح جس کو آپ اسلام کہہ رہے ہیں نا، اسی کو ایمان کی علامات کہہ دیں. یعنی جتنی علامات ظاہر ہوگی اتنا لگے گا بڑا پکا مسلمان ہے. اور دیکھو کتنا اس کا ایمان کتنا زیادہ ہے، کتنی سکون سے عبادت کرتا ہے، کتنی نیکیاں کرتا ہے. تو ایک ہے ایمان، ایک ہے اس کی علامات. یا اس کو یوں سمجھے، ایک ہے ایمان، ایک اس کے ثمرات. یا اس کو یوں سمجھے، ایک ہے ایمان، ایک اس کا مزید کامل ہونا ہے. تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ دونوں میں فرق کرتے ہیں اور فرماتے ہیں علامات جو ہے وہ ایمان میں داخل نہیں ہے. ایمان کی علامات جو ہیں وہ ایمان میں داخل نہیں ہے، وہ ایمان کو ترقی دینے کی شے ہے. کیونکہ ایمان جو ہے تمام ضروریات دین کو دل سے تصدیق کرنے کا نام ہے، اور جو تصدیق ہے اس میں کمی بیشی نہیں ہوتی ہے. لیکن حضرت امام بخاری جو امام شافعی کے مقلد ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ ایمان کم اور زیادہ ہوتا ہے، کم اور زیادہ ہوتا ہے. کہ دیکھو تم دیکھتے ہو کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے فلاں کے ایمان کو زیادہ کر دیا. قرآن کی کئی آیتیں امام بخاری لا رہے ہیں اس کو، کہ ہم نے جو ہے کہ وہ کئیوں کے ایمان کو زیادہ کر دیا، کسی کا ایمان کم ہو گیا. وما زادہم الا ایمانا وتسلیما، کہ جناب دیکھو ان کا ایمان بہت زیادہ ہوا، تسلیم کے اور احترام کے ساتھ ان کے ایمان کو زیادہ کر دیا گیا. اب اگر ایمان میں زیادتی نہیں ہے، فضیلت نہیں ہے، بڑھاؤ نہیں ہے، تو اللہ نے کیوں فرمایا؟ تو امام اعظم کہتے ہیں آپ میری بات سمجھ نہیں پائے. آپ جو بات کر رہے ہیں وہ ایمان کی ہے نہیں، وہ تو علامات کی ہیں. جس کو خدا بڑھا رہا ہے اور بڑھانے کا ذکر کر رہا ہے، وہ علامات ہیں، وہ اس کے ثمرات ہیں، وہ اس کی فضیلت ہے. یعنی ایک ہوتا ایمان، ایک ہوتا ایمان کامل. ایمان کامل اس کی ساری علامتوں پر عمل کرنا، ایمان کی جتنی علامتوں پر عمل کرتے چلے جائیں گے کمال ایمان بڑھتا چلا جائے گا، کمال ایمان بڑھتا چلا جائے گا. لیکن ایمان ہے تو ایک ہی خدا کا ماننے کا نام ہے نا، جی رسول کو ماننے کا نام ہے. اب ماننے میں اب درجے جیسے جیسے بڑھتے چلے جائیں گے تو ایمان بھی بڑھتا چلا جائے گا، لیکن اللہ کو ماننا اس میں تصدیق تو ایک ہی ہے. تو یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ نفس ایمان میں، بخود ایمان کے اندر بڑھاؤ اور گھٹاؤ نہیں ہے. وہ بڑھاؤ گھٹاؤ جو آپ دیکھتے ہیں وہ اس کی علامات میں ہے، وہ اس کی علامات میں ہے، وہ اس کے ثمرات میں ہے. تو امام بخاری علیہ رحمت نے جناب یہاں پر جو ہے، کیونکہ ان کا مسلک یہ ہے کہ ایمان جو ہے وہ بڑھتا گھٹتا ہے، لیکن وہ کوئی اختلاف کی بات نہیں ہے، وہ ایمان کامل کو بڑھتا گھٹتا کہتے ہیں. ہم بھی کہتے ہیں ایمان گھٹتا بڑھتا ہے. کب؟ کہ جب اس کو ایمان کو اس کی علامات کے ساتھ ملا دیا جائے، ایمان کو اس کے ثمرات کے ساتھ ملا دیا جائے، ایمان کو اس کی فضیلت کے ساتھ ملا دیا جائے تو یقین وہ گھٹتا بڑھتا ہے. لیکن فضیلت ہٹا دی جائے، ایمان کی علامت کو ہٹا دیا جائے تو ایمان تو محض تصدیق ہے، وہ گھٹنی اور بڑھنے والی تو کوئی چیز نہیں ہے. اس لیے حضرت امام بخاری اور امام اعظم ابو حنیفہ، کیونکہ امام بخاری امام شافعی کے مقلد ہے، بظاہر یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جناب یہ تو بڑی گڑبڑ والی بات ہے. یہ کوئی گڑبڑ والی بات نہیں ہے، امام صاحب جو کہہ رہے ہیں اس کا اقرار امام بخاری بھی کرتے ہیں، اور جس کی تفصیل کی یہ بات کر رہے ہیں اس کا اقرار امام اعظم بھی کرتے ہیں. اب دیکھیے امام بخاری علیہ رحمت نے اس چھوٹی سی بحث کو سمجھنے کے بعد ایک سوال یہاں پر قائم ہوتا ہے کہ اس کا تو یہ مطلب ہوا کہ جب ایمان بڑھتا اور گھٹتا نہیں ہے، بڑھتا اور گویا کہ گھٹتا نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہوا کہ ہمارا ایمان ادنا مومن کا ایمان اور اعلیٰ مومن کا ایمان برابر ہو گیا، اللہ کے نبی کا ایمان اور بندوں کا ایمان برابر ہو گیا. کیونکہ آپ نے تو یہ تو گستاخی کا پہلو نکل جائے گا کہ اگر ایمان کو بڑھنا اور گھٹنا نہ مانا جائے تو اس کا جواب بڑا پیارا حضرت امام اعظم کی طرف سے آتا ہے کہ جناب دیکھو یہ جو برابری ہے یہ فضیلت کے خلاف نہیں. کیا سید عالم مخلوق نہیں؟ ہم مخلوق نہیں بولے ہے نا، سید عالم مخلوق ہیں، انبیاء مخلوق ہیں، ہم بھی مخلوق ہیں. ان کی ذات بھی حادث ہے، ہماری ذات بھی حادث ہے، ہم بھی خدا کے بندے، وہ بھی خدا کے بندے. تو جب ہم اپنے آپ کو بھی عبد کہتے ہیں، ان کو بھی عبد ہو کہتے ہیں، تو جب وہاں پر یہ اشکال قائم نہیں ہوتا، کیونکہ محض کسی ایک صفت میں جمع ہونے سے ذات کے نقص وعدے نہیں ہوتے، بلکہ اس کی تفصیلات دیکھی جاتی ہے. ایمان مجمل میں اور محض امام میں تو یقیناً تساوی ہے، لیکن جیسے جیسی اللہ کی شانیں بندے پر واضح ہوتی چلی جاتی ہے اور وہ درجہ بدرجہ جیسے اس کے معاملات کو دیکھتا چلا جاتا ہے، تو جس نے نہیں دیکھا وہ فضیلت میں کم رہ جاتا ہے اور جس نے دیکھ لیا وہ فضیلت میں بڑھ جاتا ہے. جس طرح دیکھیں کہ نفس نبوت، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نبی ہیں، حضرت ابراہیم بھی نبی ہیں، حضرت موسیٰ بھی نبی ہیں، حضرت ادریس بھی نبی ہیں، یہاں تک کہ یوشو بن نون جو حضرت موسیٰ کے خادم تھے وہ بھی نبی ہیں. تو نفس نبوت میں تو سب برابر ہیں، اور خدا خود کہتا ہے کہ لا نفرق بین احد من رسل، کسی رسول کے درمیان فرق نہ کرنا، اگر فرق کرو گے تو کافر ہو جاؤ گے. تو فرق نہ کرنا، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب اللہ نے کہہ دیا کہ لا نفرق بین احد من رسل، کہ کسی رسول کے درمیان فرق نہ کرنا، لیکن خود خدا کہتا ہے کہ تلک رسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ ہم نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فضیلت دی ہے. تو کیا بظاہر ہی آیتیں لڑ نہیں رہی، بظاہر ان میں ٹکراؤ نہیں، کہ ایک طرف تو کہہ رہا ہے رب کہ نبی کو ایک دوسرے پر گویا کہ فرق نہ کرو، اور دوسری جگہ کہا جا رہا ہے کہ جناب ہم نے ایک نبی کو دوسرے پر فضیلت دی ہے. تو امام اعظم فرماتے ہیں دونوں آیتیں صحیح کہہ رہی ہے، تمہاری سمجھ میں غلط ہے. جہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ لا نفرقو بین احد من رسل، کہ جناب رسولوں کے درمیان فرق نہ کرو، یہ کہنے کا مقصد ہے کہ نفس نبوت میں سارے نبی برابر ہے. تمہارا یہ حق نہیں کہ تم کسی کو نبی کہو کسی کو نہ کہو، جو نبی ہے ان کو نبی کہو. نبی ہونا اور چیز ہے، اس میں مزید فضیلت آ جانا یہ اور چیز ہے. اس کو یوں سمجھ لیجیے آپ کہ ایمان ہونا اور چیز ہے، اس پر سمراج جتنے آئیں گے اور چیز ہے. تو نفس نبوت میں تو سارے نبی برابر ہے، لیکن فضیلت میں پھر اوپر رسول ہے، پھر مزید فضیلت میں اولو العزم رسول ہے، اور مزید فضیلت میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا کہ تلک رسول فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فضیلت دی. یہ تو قرآن نے خود مسئلہ حل کر دیا. تو فضیلت اور چیز ہوتی ہے، فضیلت اور چیز ہوتی ہے، نفس ذات اور چیز ہوتی ہے. اگر اس کا فرق نہ رکھا جائے تو مومن اور کافر میں بھی فرق نہیں رکھا جائے گا. لوگ کہتے ہیں مومن قابل تعظیم کیوں ہیں، یہ بھی انسان کافر بھی انسان. تو کہا جائے کہ جناب نفس انسانیت میں تو دونوں برابر ہیں، لیکن شرف و مقام کو دیکھا جائے، اس میں ایمان ہے اس لیے یہ اعلیٰ ہو گیا، اور یہ بےمان ہے اس لیے گھٹیا ہو گیا. تو دیکھیں بعض چیزوں میں تساوی ہونے کے باوجود اس کو نہیں دیکھا جاتا، دیکھا فضیلت کو جاتا ہے. تو یہاں پر سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ بارک وسلم، کیونکہ ایمان ہے مجمل، اس کی ایک مختصر سی بات ایک عرض کروں، ایمان ہے مجمل، مجمل ایمان. کسی کے دل میں پہلے تھوڑا سا ایمان آتا ہے، مثلا جی ایمان کس کو کہتے ہیں، تو کہا جی میں نے اللہ کو مان لیا، یہ تو مطلق تھوڑا سا ایمان اس کے دل میں آ گیا، نفس ایمان آ گیا. پھر وہ تحقیق کرتا ہے کہ رسول کو بھی ماننا ہے، قیامت کو بھی ماننا ہے، اس کو بھی ماننا ہے، یہ ماننا ہے، ساری چیزوں کو جان لیا. اب اس میں تحقیق کرتا ہے کہ خدا کو ماننا ہے تو کیسے ماننا ہے، رسول کو ماننا ہے تو کیسے ماننا ہے. اب اس کے درجے بڑھتے ہیں. تو پہلے تو محض ایمان تھا، اب جتنی اس بارے میں اس کو انفارمیشن ملی، جتنی علامت ملی، اس پر وہ عمل کرتا چلا گیا، تو اب اس کا درجہ بڑھتا چلا گیا، اب اس کا درجہ بڑھتا چلا گیا. اب وہ خدا کو ویسا نہیں مانیں گا جیسا پہلے مانتا تھا، کیونکہ ذات الوہیت کا احترام اور حقیقت جتنی اس کے قلب پر منکشف ہوتی چلی جائے گی، تو وہ اتنا خدا کے قریب ہوتا چلا جائے گا، اور جس نے کچھ دیکھا ہی نہیں ہے وہ اتنا ہی پسے پس رہ جائے گا. تو ایمان کے اندر سب سے بڑی چیز جو ہے وہ خدا کی ذات ہے. جنت دوزخ یہ ساری چیزیں گویا کہ ایمانیات کے اندر ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت امام بخاری نے ابھی آیت بھی آگے حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے ذکر کی ہے کہ حضرت ابراہیم نے بھی دعا کی تھی کہ مولا تو یہ مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے، مجھے ذرا دکھا. اللہ نے فرمایا کیا تجھے اس پر ایمان نہیں، تو فرمایا ایمان تو ہے لیکن میں اپنے قلب کو مطمئن کرنا چاہتا ہوں، یعنی مجھے علم تو ہے کہ تو حی القیوم ہے، یہ تو مجھے علم ہے، یہ میرا علم ہے، علم الیقین میرے پاس ہے، میرے پاس یہ یقین ہے، لیکن وہ یقین جو ہے علم سے ہے. اور وہ علم کیا ہے، تو نے خود بولا ہے کہ میں حی القیوم ہوں، میں زندہ رکھنے والا ہوں، زندہ کرنے والا ہوں، قائم کرنے والا ہوں. تو علم تو ہے، لیکن مولا میں دیکھنا چاہتا ہوں تو زندہ کرتا کیسے، زندہ کرتا کیسے. علم تو ہے لیکن مشاہدہ چاہیے، علم الیقین تو ہے لیکن عین الیقین چاہتا ہوں. یہ ایمان کے درجات کے لیے. تو اللہ رب العزت نے آپ کو جو حکم بیان فرمایا، مختلف چیزیں ہیں کہ جناب چار پرندے لے لو اور ان کو جناب جو ہے کہ آپس میں ذبح کر کے قیمہ بنا لو، اور ان کو ایک دوسرے کے اندر خلط مرد کر دو، اور مختلف جگہوں پر اس کو رکھ دو، اور رکھ دینے کے بعد ان کو پکارو تو دیکھو تمہاری طرف کیسے دوڑتے ہوئے آ جائیں گے. جب حضرت ابراہیم نے یہ کیا، پھر جب آپ نے آواز لگائی تو وہ دوڑتے ہوئے آپ کے پاس آ گئے. آپ نے کہا کہ مولا اب پہلے تو میرا ایمان جو تھا تیری حیات کے بارے میں وہ علم الیقین تھا، لیکن جب اب میں نے دیکھ لیا کہ تو کیسا زندہ کرتا ہے تو اب عین الیقین ہو گیا ہے، اور عین الیقین سے مجھے حق الیقین حاصل ہو گیا ہے. تو اللہ اپنے نیک بندوں کو ایمانیات میں ترقی دیتا ہے، اپنی بارگاہ میں ان کو فضیلت عطا فرماتا ہے، اپنی بارگاہ میں ان کی ایمانی تفصیل کو گویا کہ بڑھاتا ہے. اور خدا کی شان غیر متناہی ہے، ایک ایک شان اللہ ان کے دلوں پر ڈالتا ہے.
وہ اللہ کی ایک ایک شانوں کو دیکھتے ہیں. تو جتنی شانوں کو وہ دیکھتے چلے جاتے ہیں تو جتنی شانیں انہوں نے دیکھی تو جس نے نہیں دیکھی ان سے زیادہ ان کا ایمان ہو گیا, ان سے زیادہ ان کی تفصیل ہو گئی. اور خدا کی شان کوئی ایک دو تو نہیں ہے بلکہ اس کی انتہائی نہیں ہے. تو جس نے خدا کی شانیں جتنی دیکھی اتنا ہی وہ متبرک ہوا. حضرت ابراہیم نے ایک اور سوال کیا تھا کہ مولا یہ آسمانوں کے اوپر کیا ہے, زمین کے نیچے کیا ہے, میں دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ نے فرمایا تجھے ایمان نہیں؟ فرمایا مولا ایمان تو ہے لیکن دیکھنا چاہتا ہوں. علم الیقین تو ہے, محض ایمان تو ہے, مانتے تو سب ہیں, میں بھی مان رہا ہوں آپ بھی مان رہے ہیں کہ آسمان کے اوپر کا بھی خالق اللہ ہے, اس پر مخلوق ہے, نیچے جو ہے اس کے خالق اللہ ہے, ادھر بھی مخلوق ہے, زمین آسمان کو خدا نے بنایا. یہ مانتے تو سب ہیں لیکن اس کی ساخت کیا ہے اور واقعی میں ایسی چیزیں ہیں اس کو دیکھ لیا جائے. تو اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے تجھے مطمئن کرتے ہیں. ایک چھوٹے سے ٹیلے پر حضرت ابراہیم کو کھڑا کر دیا گیا. اب اللہ نے فرمایا سر اٹھا کر آسمان کو دیکھ. اب حضرت ابراہیم نے جب سر اٹھایا تو قرآن کہتا ہے وَكَذَلِكَ نُرِي ابراہیم مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. جب ابراہیم نے اپنے سر مقدس کو اٹھایا تو آپ کی نظر پہلے آسمان سے گزری, دوسرے آسمان سے گزری, ساتویں آسمان سے گزری, یہاں تک کہ جنت میں اپنے ٹھکانے کو دیکھ لی. پھر آپ سے فرما زمین کو دیکھو تو پہلی زمین, دوسری زمین, یہاں تک کہ تحت السرا تک دیکھ لی. اللہ فرماتا ہم نے دکھایا زمین اور آسمان کے تمام عجائبات حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو. پہلے تو یہ تھا کہ میں جنتی ہوں, یہ تو اور بات تھی, جنت ہے یہ اور بات تھی, اور جب اس کا مشاہدہ کر لیا تو ایمان میں پھر اور بات آ گئی. تو پہلے علم الیقین سے اب عین الیقین ہو گیا. لیکن آپ کہیں کہ جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان ہے؟ میں نے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام تو رب کریم کی بارگاہ میں خواہش کا اظہار کرتے ہیں کہ میں ملکوت السماوات والارض دیکھنا چاہتا ہوں. لیکن مسلم شریف حدیث اٹھائیے, میرے آقا نماز پڑھا رہے ہیں اور نماز پڑھاتے پڑھاتے آپ پیچھے کی جانب آ گئے, پھر آگے کی جانب چلے گئے, نماز ختم ہوئی تو صحابہ سے فرمایا کہ تم نے دیکھا نہیں, میں نے اس طرح کیوں کیا؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کیا وجہ تھی؟ فرمایا کہ میرے قدموں میں جنت پیش کی گئی تھی, میرے سامنے جنت پیش کی گئی تھی, اور جنت کے خوشے, انگور کے خوشے اور وہاں کے سمراٹ کے خوشے میرے سامنے تھے. میں چاہتا تو اسے توڑ لیتا اور توڑ کر تمہیں دے دیتا تو تم ساری زندگی کھاتے رہتے لیکن وہ تم سے ختم نہ ہوتا. فرما میں پیچھے اس لیے ہٹا کہ جہنم بھی میرے مسلے پر پیش کی گئی تھی اور اس کے شعلے آپس میں ٹکرا کر پاش پاش ہو رہے تھے. اس کی حدت اور اس کی گرمی کی بنا پر میں پیچھے آ گیا. تو آپ دیکھیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام اور منصب ہے کہ جنت کو بھی جبریل پروں میں اٹھا کر ساتوں آسمانوں سے اوپر سے لا کر مصطفیٰ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں, جہنم کو لا کر پیش کر دیتے ہیں. آپ کی دریات ایمانی کو بلند کرنے کے لیے, ارے جنت تو آپ کے قدموں میں لا کر جبریل پیش کرتے ہیں. میرے آقا کی ذات تو یہ ہے کہ جہاں وہ پاؤں رکھ دیتے ہیں وہ جگہ جنت بن جاتی ہے. فرمایا صحابہ سنو, میرے منبر سے لے کر میرے گھر کا راستہ میں بار بار آتا جانتا ہوں نا, تو ماں بئی نہ بئی تھی وہ ممبری روزۃ من ریاض الجنہ, کثرت سے میرے پاؤں اس زمین پر لگتے ہیں تو میرے پاؤں لگنے سے خدا نے اسے بھی جنت بنا دیا. تو ریاض الجنہ جنت کا کوئی ٹکڑا دنیا کے اندر نہیں, جو ٹکڑا ہے وہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدار مقدس کے ساتھ ہے. بخاری میں دو روایت ہے کہ ماں بین قبری و ممبری روزۃ من ریاض الجنہ. فرما ماں بین بیتی و ممبری روزۃ من ریاض الجنہ. فرمایا کہ ممبر سے لے کر میرے مزار تک, میرے گھر سے لے کر ممبر تک کے درمیان یہ جو راستہ ہے یہ جنت کی کیاری ہے, جنت کی کیاری ہے. وقت کا بہت بڑا ملحد ابن تیمیہ نے یہ بات کہی کہ جناب جنت میں تو نہریں ہوتی ہیں اور وہاں پر جناب جو ہے کہ درخت ہوتے ہیں, دودھ کی نہریں بہتی ہیں, یہاں تو کچھ نظر نہیں آتا. عراق کے علماء نے کہا بدبخت شخص یہ بات ربا نے نہیں کی ہے, یہ بات اللہ کے رسول نے کی ہے اور وہ بات وہی سے کرتے ہیں. قصور ہماری آنکھوں کا ہے, یہ جنت ہے اور جو اس کے جنت ہونے کا انکار کرے وہ مسلمان ہی نہیں ہے, وہ مسلمان ہی نہیں ہے. کہ جس طرح سیدنا ابو ہریرہ نے خالی لب کو لے کر اپنے سینے سے لگا لیا, وہ جانتے تھے کہ یہ عقل کے اندھے ہیں, ان کو کیا پتا کہ یہ خالی ہے, اور میں تو سمجھ رہا ہوں کہ کونین کی نعمتیں اس کے اندر گویا کہ پنہا ہے. جو سید عالم نے کہہ دیا کہ میرے گھر سے میرے منبر کا راستہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. اور جب خود رب کریم نے آپ کو درجات کی ترقی دی اور معراج کی شب جب آپ کو اوپر اٹھایا تو آپ نے عین جنت کا ملاحظہ کیا اور اس میں آپ تشریف لے گئے
اور ایک روایت یہاں پر مجھے یاد آ جاتی ہے، صحیح بخاری میں موجود ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے ہیں اور آگے حضرت بلال کے قدموں کی آوازیں آ رہی ہیں. حضرت بلال کی جنت کہاں ہے؟ سدرۃ المنتہا کے پاس. کہاں ہے؟ سدرۃ، ساتو آسمان سے اوپر گویا کہ جنت ہے، اور وہ زمین پر چلتے ہیں، ان کے قدم کی آواز وہاں جاتی ہے، اور مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان کے قدموں کی آوازوں کو وہاں سن لیتے ہیں. تو جو نبی اس عالم کی بات کو اس عالم میں سماعت فرمائے، تو جب شرک نہیں ہے تو عالم برزخ میں تشریف لے کر عالم شہادت کو سماعت فرمائے تو شرک کیسے ہو سکتا ہے؟ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کے قدموں کی آواز وہاں سنی، تو یہ ثابت کر لیا کہ تجھ میں اور مجھ میں اس وقت ہزاروں اور کروڑوں میلوں کا فاصلہ ہے، لیکن جب نبی توجہ کرتا ہے تو امتی کی قدم کی آواز بھی اس تک پہنچ جاتی ہے. یہ تو چند لمحے ہیں مدینے کے، ہم توجہ کریں تو تمہارے درود و سلام کو بھی سن لیتے ہیں. لیکن ہماری توجہ ہمارے رب کی جانب ہوتی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب میرا امتی مجھ پر سلام پڑھتا ہے تو میری روح مجھ پر لوٹا دی جاتی ہے، اور میں اسے سلام کا جواب دے دیتا ہوں. بعض احمق سمجھنے لگے کہ سرکار میں حیات نہیں ہوتی ہے، جب تو روح لوٹائی جاتی ہے. ہم نے کہا اگر یہی معنی لے لو تو دیکھو، سرکار کو تو علیہ الصلوۃ والسلام ایک سیکنڈ کے اندر لاکھوں لوگ سلام پڑھتے ہیں، تو وہ روح جاتی نہیں بلکہ رکھی رہتی ہے. کیونکہ سرکار فرماتے ہیں جب سلام پڑھا جاتا ہے تو میری روح لوٹ آتی ہے اور میں جواب دیتا ہوں. اگر اس کو روح جسمانی پر مقیاس کیا جائے اور عین ظاہری الفاظ پر لیا جائے تب بھی ہمارے مدعا کے خلاف نہیں ہے، اس لیے کہ تم بدبخت ہو جو سلام نہیں پڑھتے، ورنہ روح زمین پر حجر شجر ہر شے نبی پاک پر سلام پڑتی ہے، تو ایک ساتھ بھی ایسی نہیں گزرتی کہ جس میں سلام کا سلسلہ اور سلام کے گجرے موقوف ہو جائے. تو سلام کا یہ تسلسل ایک سیکنڈ کے لیے بھی موقوف نہیں ہوتا تو آپ کے جسم مطہرہ سے روح کو ساقط بھی نہیں کیا جاتا. لیکن اصل میں یہاں پر محدثین نے کہا کہ یہ عربی فصاحت ہے، یہ کوئی عام زبان نہیں ہے. فرمایا یہاں روح کہہ کر توجہ مراد لی گئی ہے. میں اپنے رب کی توجہ میں ہوتا ہوں، میں اپنے رب کی یاد میں ہوتا ہوں، اور جب میرا امتی مجھے پکارتا ہے تو رب مجھے توجہ دیتا ہے کہ دیکھ وہ بہت دیر سے پکار رہا ہے، اب اس کا بھی جواب دے دے، اب اس کا بھی جواب دے دے. فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت اپنی نشانیاں حضرات گرامی بندوں کو دکھاتا ہے، اور جیسی جیسی نشانی وہ دیکھتا چلا جاتا ہے تو جس نے نہیں دیکھا اس کے مقابلے میں اس کا ایمان تفصیلی ہوتا چلا جاتا ہے. تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین اور آسمان کی ہر شے کا ملاحظہ فرمایا ہے، جس طرح کہ ابن ماجہ میں موجود ہے، جامع ترمذی کے اندر موجود ہے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت فجر کی نماز میں کچھ تاخیر ہو گئی، یہاں تک ہو گئی کہ جناب بس وقت جانے کے قریب ہے، سرکار آئے اور اتنا ہی وقت تھا کہ آپ مختصر انداز میں فجر پڑھا سکیں. سرکار نے فجر پڑھائی اور فجر پڑھا کر سرکار صحابہ کی طرف ہو گئے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ طریقہ تھا کہ جب آپ فجر کی نماز پڑھاتے تو صحابہ سے پہلے پوچھتے کہ تم نے کیا دیکھا خواب میں، ذرا بتاؤ تم نے کیا دیکھا. کیونکہ خواب جو ہے وہ آتا تو ایک سیکنڈ کا ہے، لیکن اس میں جو ہے برسوں کی باتیں بیان کر دی جاتی ہے. امام غزالی علیہ رحمت نے لکھا کہ ایک شخص تھا جس کے دانت میں درد تھا، اور وہ دانت کے علاج کے لیے جب وہ کسی حکیم کے پاس گیا، حکیم صاحب اس کے دانت پر دوائی لگا کر تحقیق کر رہے تھے. تھوڑا سا ٹائم گزرا تھا کہ اس کو نیند لگ گئی، اور جب اس کو چبن ہوئی تو بیدار ہوا. تو اس نے کہا کہ آپ میرے ساتھ یہ معاملہ کر رہے ہیں؟ کہا کہ ابھی تو کچھ ٹائم بھی نہیں ہوا، ابھی تو تم آ کر بیٹھے ہو. فرمایا میں نے تو اتنا لمبا خواب دیکھ لیا. یعنی عالم خواب کے اندر یہ گویا کہ سکت ہے کہ مختصر وقت کے اندر بہت طویل چیزوں کو دکھا دیا جاتا ہے، اور عین صبح کے وقت اگر یاد رکھا جائے تو خواب یاد رکھتے ہیں. تو میرے آقا نے فرمایا کہ نبوت کا سلسلہ تو ختم ہو گیا ہے، لیکن مبشرات بشارتوں کا سلسلہ، پاکیزہ خوابوں کا سلسلہ آج بھی باقی ہے. تو سید عالم کی عادت تھی کہ نماز پڑھنے کے بعد صحابہ سے خواب پوچھتے، اور جب صحابہ میں سے کوئی نہ دیکھ چکا ہوتا تو سرکار اپنے خواب کو ذکر فرماتے. تو آج سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کی طرف توجہ فرمائی، فرمایا پوچھا نہیں تم نے کہ آج میں تاخیر کیوں کر گیا، آج آنے میں تاخیر کیوں ہوئی؟ صحابہ نے عرض کی حضور کیوں؟ فرمایا آج میں نے اپنے رب کو ایک حسین صورت میں دیکھا، آج میں نے اپنے رب کو ایک حسین صورت میں دیکھا. اور سنو میرے صحابہ، نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، نبی کا خواب، نبی کے علاوہ ولی کا خواب بھی حجت نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیے گا. حجت جس کا خواب ہے، جس سے شریعت کا اجرا ہوتا ہے، جس پر احکام رکھا جاتا ہے، وہ کس کا خواب ہے؟ نبی کا خواب. کسی اور کے خواب سے محض فضیلت رکھی جا سکتی ہے، کسی پر تہمت
کسی کو نام لے کر نامنیٹ یہ نہیں کیا جا سکتا. اگر کسی کو نام لے کر متعین کیا جائے, اس کے بارے میں حکم بیان کیا جائے, تو وہ خواب صرف وحی والا خواب ہوتا ہے اور وحی صرف نبی پر آتی ہے. آج جو فساد ہوا ہے نا, فساد ہمارے معاشرے میں ہوا بھی اسی وجہ سے کہ ایک دم مادر پدر آزادی دے دی گئی خواب کے اندر, وہ اس کے بارے میں کیا خواب دیکھ رہا ہے, وہ اس کے بارے میں کیا خواب دیکھ رہا ہے, اور پھر دم دھڑکے سے خود خواب بیان ہو رہے ہیں اور اس کے بعد ایک فساد وفا ہو جاتا ہے. تو اگر یہ حکمت ملحوظ رکھی جائے, خواب ایک راز ہے, راز عیاں کرنے کے نہیں ہوتے ہیں, اس کو پوشیدہ رکھنا چاہیے تاکہ وہ تسلسل ہمیشہ باقی رہے. وہ راز جو خدا کی جانب سے ہے وہ ہمیشہ باقی رہے. ہاں, مشائخ اسلام نے اپنے بعض خوابوں کو ذکر کیا, وہ محض اس لیے تاکہ اپنے مریدین کے لیے اور طالبین کے لیے استقامت کی دلیل ہو, یہ ایک اور اس سے خارج ہے. لیکن عوام الناس کو ان تمام باتوں سے سخت احتیاط کرنا چاہیے. تو سید عالم نے فرمایا کہ آج میں نے خواب دیکھا, اپنے رب کو دیکھا اور حسین صورت میں دیکھا, اور میں جب اپنے رب کی طرف جا رہا تھا تو میرے صحابہ, میں تمہیں کیا بتاؤں کہ چند فرشتے تھے جو آپس میں مخاصمت کر رہے تھے, اور جب میں رب کے حضور پہنچا تو میرے رب نے فرمایا کہ محبوب, یہ بڑی جماعت کے فرشتے, یہ ملائے اعلیٰ کے فرشتے کس بارے میں مباحثہ کر رہے تھے؟ تو میں نے کہا, مولا تو علام الغیوب ہے, تو سارے غیبوں کا جاننے والا ہے, میں بھلا کیا بتاؤں کہ فرشتے کس بات پر بحث کر رہے تھے؟ کہا, مولا مجھے علم نہیں. جب میں نے یہ کہا کہ میں نہیں جانتا, تو اللہ رب العزت نے اپنے دست قدرت کو ہاتھ میرے آقا نے سمجھانے کے لیے پیش کیا. خدا ہاتھ سے پاک ہے, خدا نے اپنی جانب سے اپنے محبوب کے سینے پر تصرف فرمایا. فرمایا کہ رب کریم نے اپنے دست قدرت کو میرے دونوں شانوں کے درمیان رکھا. فرمایا, وجد تو بردہ بین کتفیا, میں نے دونوں سینوں کے درمیان اس کی ٹھنڈک کو محسوس کیا, اس کی ٹھنڈک کو محسوس کیا. اب یہ دیکھیں, دل ہی وہ ہے جس میں ٹھنڈک محسوس ہو رہی ہے. فرمایا, ٹھنڈک کو محسوس کیا, وہ ٹھنڈک ہی نہیں تھی بلکہ اس میں علم کا ایسا فیضان تھا, ایمان کامل کی ایسی بلندی تھی. فرما, فعلم تو ما فی السماوات والارض, زمین اور آسمان کا ذرہ ذرہ رب کریم نے اسی وقت میرے لیے روشن کر دیا اور میں نے ہر چیز کے علم کو جان لیا. تو خدا جس کو نشانیاں جتنی دکھائے گا اتنا ایمان اس کا بڑھے گا. تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارکہ یہ ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ خدا کی شان متناہی ہے, لیکن سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارکہ یہ ہے کہ سارے انبیاء آئے اور وہ جب کلمہ پڑھاتے تھے تو کہتے تھے, پڑھو نفیس بات کے ساتھ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, ابراہیم خلیل اللہ, لا الہ الا اللہ, موسیٰ کریم اللہ. لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے کلمہ کیا پڑھایا, اشہد ان لا الہ, کہ میں گواہی دیتا ہوں, میں شہادت دیتا ہوں. اور شہادت کس کو کہتے ہیں عربی میں؟ فرمایا, الشہادت الشہید ای الحضور بمانا او البصر اب البصیرت, کہ شہادت کا معنی یہ ہے, شہادت کا معنی حاضر ہونے کے ہے. اب وہ حاضری چاہے سر کی آنکھوں سے ہو یا دل کی آنکھوں سے ہو. اور نبیوں نے جو کلمہ پڑھایا وہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ پڑھایا, اور نبی پاک نے جو کلمہ پڑھایا وہ شہادت کے ساتھ پڑھایا. مطلب یہ تھا کہ ان کی گواہی جو تھی وہ ایمان بالغیب کی تھی, اور میری گواہی جو ہے وہ ایمان بالغیب کے ساتھ مشاہدے کے ساتھ ہے. یعنی میں نے عین ذات کو دیکھا ہے. تو خدا کی ذات کے شانوں میں اضافہ در اضافہ ہے, متناہی غیر متناہی علوم میں شانیں بڑھتی چلی جاتی ہیں. تو رب کریم کے پیارے محبوب کا ایمان سب سے کامل ہے کہ انہوں نے رب کریم ہی کو دیکھ لیا, اللہ ہی کو دیکھ لیا, اور کسی نے خدا کو دیکھا نہیں. تو جس نے خدا کو دیکھ لیا تو اس کے ایمان میں کتنی تفسیر ہو چکی ہوگی, کتنی برکت ہو چکی ہوگی. اس لیے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ایمان اور کامل ایمان دنیا کے اندر کسی کا بھی نہیں ہے, دنیا کے اندر کسی کا بھی نہیں ہے. حضرت گرامی, اب یہ ساری بات جب آپ سمجھ گئے, آخری جملہ آپ کی خدمت میں پیش کر کے درس کو ختم کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ امام بخاری کے بارے میں جو لوگ الجھن کا شکار ہوتے ہیں, میں نے وہ مسئلہ آپ کو سمجھا دیا. ایمان اور ایمان کی تفسیر کو آپ نے سمجھ لیا, ایمان اور اس کی علامات کو سمجھ لیا, ایمان گھٹتا ہے بڑھتا ہے اس کی کیا حیثیت اس کو آپ نے سمجھ لیا. اب آگے آئیے, امام بخاری علیہ رحمت نے یہاں پر اسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے اور اسی چیز کو ذکر کرنے کے لیے 8 قرآن کی آیتیں پیش کی ہے, لیکن وہ ہمارے موقف کے خلاف نہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ اس میں علامات کا ذکر ہے. اور پھر ساتھ ہی امام بخاری رحمت نے 8 آیات کے بعد ایک جملہ نقل فرمایا, وہ تھا والحب فی اللہ والبغض فی اللہ, کہ محبت بھی اللہ کے لیے ہے اور دشمنی اور بغض بھی گویا کہ اللہ ہی کے لیے رکھنا ہے. محبت بھی اللہ کے لیے رکھنی ہے اور دشمنی بھی گویا کہ اللہ کے لیے رکھنی ہے. تو یہ جملہ جو حضرت امام بخاری علیہ رحمت نے نقل فرمایا کہ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ, تو یہاں پر مومن کے ہر عمل کی یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ مومن کے ہر عمل کی غرض و غایت, اس کی عمل کا حاصل رضا الہی ہونا چاہیے, اللہ کی رضا ہونی چاہیے. اور حب اور بغض, محبت اور دشمنی, یہ تمام دنیوی اور دینی معاملات کی بنیاد ہے. کوئی انسان محبت سے بری نہیں ہو سکتا, کوئی انسان دشمنی سے بری نہیں ہو سکتا. تو محبت اور نفرت, محبت حب اور بغض, یہ دونوں چیزیں جو ہے یہ انسان کی فضیلت کے مدار ہیں. تو یہاں پر یہ بتایا کہ جب یہ دونوں چیزیں تمہاری دینی اور دنیاوی معاملات کی بنیاد ہے, تو جب یہ دونوں ہی چیزیں ہیں تو اللہ رب العزت کے لیے اس کو رکھو تاکہ اللہ تمہارے لیے سعادت کے درجات کو مزید بلند کرتا رہے. تو فرمایا الحب للہ, الحب فی اللہ والبغض فی اللہ, کہ محبت جو ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہونی چاہیے اور دشمنی جو ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہونی چاہیے. یہاں پر امام بخاری ایک بات بتانا چاہتے ہیں, وہ یہ کہ محبت کبھی کم بھی ہوتی ہے اور زیادہ بھی ہوتی ہے. یہ وہیں پر لے جا رہے ہیں دوبارہ, اس واقعے کو لا کر امام بخاری پھر وہیں پر لے جا رہے ہیں کہ جناب محبت بھی تو کم زیادہ ہوتی ہے نا, اور بغض بھی جو کم زیادہ ہوتا ہے. تو اس طرف وہ اشارہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ جناب ایمان بھی کم اور زیادہ ہوتا ہے, تو وہاں پر وہی جواب صادق آئے گا کہ ایمان کم اور زیادہ نہیں ہوتا, نہ محبت تو کم اور زیادہ ہوتی ہے. محبت تو وہی رہتی ہے, اس کی علامت کم اور زیادہ ہوتی رہتی ہے, اس کے ثمرات کم اور زیادہ ہوتی رہتے ہیں, اس کی کیفیات گویا کہ کم اور زیادہ ہوتی رہتی ہے, وہ بذات خود کم اور زیادہ نہیں ہوتے ہیں. تو جہاں پر حضرت امام بخاری علیہ رحمت نے یہ باب باندھا کہ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ, کتاب الایمان کی بنیاد ذکر کی کہ ایمان کی بنیاد یہ ہے کہ محبت بھی اللہ کے لیے کرنی ہے اور دشمنی بھی. اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے روزے, تمہاری نمازیں, تمہاری تراویاں, تمہارے سارے اعمال خدا کی بارگاہ میں جب ہوں گے کہ دو چیزوں کا تمہارے دلوں پر قبضہ ہوتا ہے, نفرت کا اور محبت کا. فرمایا جب تک یہ دونوں چیزیں رب کے سپرد نہیں کرو گے تو تمہاری نماز نماز تو ہوگی لیکن قبول نہیں ہوگی, زکات زکات تو ہو جائے گی بظاہر, ظاہر عمل تو ہو جائے گا لیکن خدا کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوگا. فرمایا کہ جناب دینداری تو تم اپنا لو گے لیکن خدا کی بارگاہ میں کچھ نہیں ملے گا, اس لیے کہ جب تک تم اپنی محبتوں کی جہتیں اور سمتیں خدا کی جانب نہ کر لو, یعنی جو اللہ سے پیار کرے تم اس سے پیار کرو, جو اللہ سے پیار کرے تم اس سے پیار کرو, کیونکہ تمہارے دلوں پر جس کی سب سے بڑی اتھارٹی اور قبضہ ہے وہ محبت ہے اور بغض ہے, اس کو تم اپنے نفس کے لیے استعمال کرتے ہو. فرمایا اس کو اپنے نفس کے لیے نہیں خدا کے لیے استعمال کرو, خدا جس سے محبت کرے تو مجھ سے محبت کرو, خدا جس سے نفرت کرے تو مجھ سے نفرت کرو. فرمایا یہ ایمان کی اساس ہے, یہ تمہارے تمام چیزوں کی بنیاد ہے. اب یہ تمام سننے کے بعد ہمیں اپنے ایمان کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم اس بات میں کہاں تک کامل ہیں, کہاں تک صادق ہیں کہ ہم خدا کے دشمنوں کے ساتھ کیا معاملہ رکھتے ہیں اور خدا کے دوستوں کے ساتھ کیا معاملہ رکھتے ہیں. ولیوں کے بارے میں ہماری زبانیں کتنی گھٹیا سے چلتی ہیں, مزارات کا مذاق اڑایا جاتا ہے, ان کے بارے میں گھٹیا الفاظ کہے جاتے ہیں. تو یہ فطرت شیطانی ہے, ولیوں کا کچھ بھی نہیں, یہ تو اللہ کے دوستوں کا مذاق اڑا ہے. اور ان کے آج درجات اور ان کی قدریں جو مسلمانوں کے دلوں کے اندر ہے وہ اس لیے ہے, یوں تو قبرستان میں اور لوگ بھی مرے ہوتے ہیں, ان کی بھی قبریں ہوتی ہیں, لیکن ان پر جذبات اور الفت کے ایسے بادل قلب پر نہیں منڈلاتے جس طرح کے حضرت داتا علی حجویری کے بارے میں منڈلاتے ہیں یا کسی اور ولی کامل کے. وہ اس لیے کہ یہ خدا کے محبوب ہیں, یہ خدا کے محبوب ہیں. دو حدیث پاک یہاں پر سماعت فرمائیے. صحیح مسلم شریف اس وقت میرے ہاتھ میں ہے اور اس کا کتاب البر والصلہ, تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ خدا کی بارگاہ میں محبت کرنے والوں کی کیا شان ہے. ایک حدیث پاک ترمذی میں ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا, نفسا نفسی کا عالم ہوگا, لوگ ادھر ادھر بھٹک رہے ہوں گے. بلکہ ساری بات چھوڑیے حضرات گرامی, آپ اکثر قرآن کی آیت پڑھتے رہتے ہیں نا, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون, کہ اللہ کے جو دوست ہیں ان پر نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے. اب آپ مجھ سے پوچھیں گے شاہ صاحب اس آیت کا کیا معنی ہے؟ ترجمہ تو ہم سمجھ گئے کہ جناب اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی غم ہے اور نہ ہی ان پر کوئی خوف ہے, اتنی بڑی شان ہے. اب آپ بتائیے نا اس کی تشریح کیا ہوگی؟ میں کہوں خاک میں کوئی تشریح بتاؤں؟ آئیے میں بتاتا ہوں کہ سرکار نے خود اس کی کیا تفسیر کی ہے. حضرت عمر کہتے ہیں یہ آیت لے کر میں سرکار کے پاس پہنچا. سبحان اللہ, پہنچے گی کون حضرت عمر؟
کون پہنچے؟ حضرت عمر جو خود ولایت کبریٰ کے درجے پر ہیں. فرمایا کہ میں یہ آیت لے کر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا اور میں نے کہا حضور اس کا کیا مطلب ہے کہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. امام رازی کو دیکھیں, تفسیر کبیر کو دیکھیں, قرطبی کو دیکھیں. المختصر یہ کہ قرآن کی جتنی بھی تفاسیر ہے ہر مفسر نے اس حدیث کو اس آیت کی تشریح کے اندر داخل کیا ہے. سب سے بے نیاز تفسیر تفسیر ابن جریر کے اندر بھی آپ دیکھیں, اور اسی سند کے ساتھ روایت ہے, سرکار نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا, افراتفری کا عالم ہوگا, سب ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے, قریب سے قریبی رشتہ ایک دوسرے کے مخالف ہو جائے گا, لیکن اللہ غیب سے ندا فرمائے گا اور فرمائے گا او فرشتو نورانی ممبر لگاؤ, نورانی ممبر لگاؤ. لوگ کہتے ہیں جی والعصر ان الانسان لفی خسر, میں نے کہا جب آپ کے ساتھ ہو, لیکن جب غوث اعظم کے ساتھ ہو جائے تو پھر کہا جی الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, وہ جی انسان بڑے خسارے میں. میں نے کہا تم خود خسارے کی بات کیوں کرتے ہو, اللہ نے تو آگے استثنا کر دیا ہے نا کہ جس نے ایمان لایا اور اچھا عمل کیا, جس نے ایمان لایا اور اچھا عمل کیا. تو خدا تو کسی کو پوچھتا ہی نہیں ہے, اس کی بارگاہ میں کسی کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. ہم نے کہا وہ تمہاری نہیں ہے, لیکن جب یہ اللہ کے محبوب قیامت کے دن اٹھیں گے تو ان کی حیثیت تو ایسی ہوگی کہ تم جیسے تو خاک شان رہے ہوں گے اور ان کے لیے فرشتے زمین صاف کر کے ممبر لگا رہے ہوں گے, ممبر لگا رہے ہوں گے, نورانی ممبر سجے ہوں گے اور ان پر ان اولیاء کو بٹھایا جائے گا, یہ سب بیٹھیں گے. حدیث پاک میں آتا میرے آقا کہتے ہیں ان کے چہرے سورج سے زیادہ روشن ہوں گے. ذرا تصور کریں غوث اعظم ممبر پر بیٹھے ہیں, صحابہ بیٹھے ہیں, داتا علی اجمیری بیٹھے ہیں, ہمارے تمام مشائخ بیٹھے ہیں, خواجہ عمر الدین چشتی اجمیری بیٹھے ہیں. اب آپ ذرا تصور کریں یہ ممبروں پر بیٹھے ہیں, ان کے چہرے روشن ہیں. اب میں کیا بتاؤں اس وقت میدان محشر کا کیا حال ہوگا, یہ بھی سرکار کی زبان سنیے. سرکار فرماتے ہیں ان کی اتنی عزت ہوگی اور اتنی عزت ہوگی, سبحان اللہ سبحان اللہ, اتنی عزت ہوگی کہ انبیاء ان پر غبطہ کریں گے. نبی کا رتبہ تو سب سے بڑا ہوتا ہے نا, اللہ ان ولیوں کو اتنی عزت دے گا کہ انبیاء ان پر رش کریں گے, غبطہ کریں گے, کہیں گے مولا یہ کون ہے, اتنی عزت تیری بارگاہ سے. لوگ کہتے ہیں قیامت کا دن بڑا افراتفری کا ہوگا, میں نے کہا بیٹا تمہارے لیے ہوگا, ولیوں کے لیے نہیں ہوگا, اور جو ان کے دامن میں چھپ گئے ان کے لیے نہیں ہوگا, کیونکہ یہ بھی حدیث سرکاری کی پڑھی جا رہی ہے اور سرکاری کا فرمان پڑھا جا رہا ہے. یہ قیامت یہ بھی جنت میں نہیں گئے, ابھی تو میزان سب ہے, اس سے پہلے ذرا آرام کیا جا رہا ہے, ابھی آرام فرمائیے, اعلان ہوگا تو پھر آپ کے ہاتھوں میں آپ کا تو چہرہ خود میزان, کیا آپ کا چہرہ خود صداقت کی نشانی ہے, اور جو آپ کی طرف نسبت کر دے اس کی مغفرت ہو جائے تو آپ تو خود خدا کے محبوب بندوں میں سے ہیں. حضرات گرامی, اب جب وہ نورانی ممبروں پر بیٹھے ہوں گے ان کی عزت افزائی کو دیکھ کر انبیاء رش کریں گے, انبیاء کہیں گے مولا یہ نبی ہیں, اللہ فرمائے گا نہیں. سرکار کیا فرماتے ہیں, اللہ فرمائے گا نہیں یہ نبی نہیں ہے, انبیاء کہیں گے مولا یہ اولو العزم رسول ہے, اللہ فرمائے گا نہیں. کہ یہ کون ہے, کہ یہ میرے محبوب کی امت ہے. ان کا کیا عمل ایسا تھا کہ جس کی بنا پر تم نے نورانی ممبر دیے, جس پر ذات انبیاء اور ذوات مقدسہ انبیاء کی وہ رش کر رہی ہے, آرزو کر رہی ہے. اللہ فرماتا ہے ان کا ایک عمل مجھے بڑا اچھا لگتا ہے جس کی وجہ سے ان کو یہ عزت دی گئی ہے. پوچھا گیا مولا کیا, کہ یہ دنیا میں میرے دوستوں سے دوستی رکھتے تھے اور میرے دشمنوں سے دشمنی کرتے تھے. آپ فاضل بریلوی کا مرتبہ سمجھے, کیوں کہا انہوں نے دشمنی احمد پہ شدت کی لیے, ملحدوں کی کیا مروت کی لیے. ان کے میڈیا کے دو تین پھٹکاروں کی گفتگو نہیں چاہیے تھی, انہیں خدا کے دربار سے رضا کا پیغام چاہیے تھا, انہیں چاند لا ولد قسم کے پروفیسروں کی داد و تحسین نہیں چاہیے تھی, انہیں خدا کی بارگاہ سے مقبولیت کی سند چاہیے تھی. اس لیے فرمایا کہ دشمن احمد پہ شدت کیجئے, ملحدوں کی کیا مروت کیجئے. فرمایا غیظ میں دل جائیں بے دینوں کے دل, یا رسول اللہ کی کثرت, یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے. تو آج آپ دیکھیں ان کو جو مرتبہ اور مقام مل رہا ہے کس لیے مل رہا ہے, الحب للہ, یا پھر او فی روایت الحب فی اللہ والبغض فی اللہ. آپ اندازہ لگائیے حضرات گرامی, ان کے کئی اعمال ہوں گے لیکن خدا جس عمل پر خوش ہوتا ہے وہ یہ کہ بندہ منافق نہ بنے, بن پینتے کا لوٹا نہ بنے, ادھر ادھر نہ ہو, ایک طرف ہو جائے, ایک کو پکڑے, مضبوطی سے پکڑے, اپنی غیرت محبت سب اس سے لگا لے جو اسے چاہے اس کے قدموں میں نشاور ہو جائے, اور جو اس سے نفرت کرے اس کی گردن پر پھر وہ ہاتھ ڈالے. فرمائے یہ ایمان کا تقاضا ہے, یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ محبوب کے محب سے محبت کرنا ہے, محبوبوں کے دشمنوں سے گویا کہ دشمنی کرنا ہے. تو یہ نماز کی اصل ہے. نماز جسم ہے، ڈھانچہ ہے، یہ چیز روح ہے، اگر یہ روح نہیں ہوگی تو نمازیں اس مسجد کی چھت کے اوپر پنکھے سے بھی نیچے لٹکی بھی ہوں گی، اوپر نہیں جائے گی، لیکن نمازوں کو خدا کی بارگاہ مقبول بنانے والی شے کیا ہے؟ ایمان کا یہ حصہ کہ بندہ محبت بھی کسی سے کرے تو اللہ کے لیے کرے، دشمنی بھی کرے تو کس کے لیے کرے؟ اللہ کے لیے. اب آئیے آخری حدیث پاک یہاں میں پیش کر دوں آپ کے سامنے، مسلم شریف اس وقت میرے سامنے ہیں، حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں. اللہ فرماتا ان اللہ یقول یوم القیامہ، سید عالم فرماتے ہیں اللہ قیامت کے دن کہے گا این المتحابون بجلالی، کہاں ہیں وہ لوگ جو میرے لیے محبت کرتے تھے. مزارات کا سفر کرنے والے تو خوش ہو جائیں، کئیوں کے والدین انتقال کر جاتے ہیں اس پر ایسا اہتمام نہیں ہوتا، رشتہ دار ہو جاتے اہتمام نہیں ہوتا، لیکن جناب پوچھا جی لاہور کس طرف لیے جا رہے ہو؟ کہا جی داتا صاحب کے پاس جا رہے ہیں. داتا صاحب کے پاس کوئی کاروبار کی نیت ہے؟ نہیں جی کوئی کاروبار کی نیت. پھر کس لیے جا رہے ہو؟ کہا جی داتا صاحب کے پاس جا رہے ہیں. کہا جی وہاں کیوں جا رہے ہو؟ کہا وہ اللہ سے پیار کرتے میں ان سے پیار کرتا ہوں. تو اللہ فرماتا ہے کہ ان اللہ یقول یوم القیامہ، خدا قیامت کے دن فرمائے گا این المتحابون بجلالی، کون ہے جو میرے لیے محبت کرتے تھے؟ الیوم اظلهم فی ظلی یوم لا ظل الا ظلی، آج وہ میرے سائے کے تلے ہوں گے اس لیے کہ آج میرا ہی سایہ ہے، میرے سائے کے علاوہ کسی کا سایہ نہیں ہے. امام مسلم نے اسی کے ساتھ ابو ہریرہ سے دوسری حدیث لی کہ ان رجلا زار اخن لہو فی قریۃ اخرى، ایک آدمی اپنے گھر سے نکلا اور کسی دوسری بستی کی طرف جا رہا تھا، کسی دوسری بستی کی طرف جا رہا تھا، تو جب وہ جانے لگا جس طرح میں نے ابھی کہا بڑا اہتمام کیا ہے جناب، عطر لگا لیا، نئے کپڑے پہنے، سامان باندھ لیا، کہاں جا رہے ہو؟ کہا جی دوسری بستی جا رہا ہوں. کہا کون سی بستی؟ کہا جی لاہور بستی، پاک پتن جا رہا ہوں. کہا جی اجمیر جا رہا ہوں، بغداد جا رہا ہوں، جی کوئی وہ دوسری بستی جا رہا ہوں. تو فرشتہ پوچھتا ہے فارصد اللہ لو، اللہ رب العزت نے فارصد اللہ لو علی مدرجتی ملکن، اللہ نے فرشتے کو انسانی شکل دے کر اس کے پاس بھیجا اور فرشتہ راستے میں بیٹھ گیا کہ خدا نہیں جانتا تھا وہ کہاں جا رہا ہے، بولے لیکن یہ سارا اہتمام کیوں؟ تاکہ ولی کے دربار کی قدر واضح ہو جائے، اللہ کے لیے محبت کرنے کی قدر واضح ہو جائے. وہ فرشتہ بیٹھ کر اس سے پوچھتا ہے رستے میں این ترید، کہاں جا رہا ہے؟ وہ کہتا ارید اخنی فی ہذہ القریہ، میں وہ بستی جو ہے، وہ دوسرا علاقہ جو ہے، میں وہاں جا رہا ہوں، وہاں میرے وہاں پر ایک شخص ہے اس سے ملنے جا رہا ہوں. قال هل لك علیہ من نعمت تربوها، تو فرشتہ پوچھتا ہے کیا اس کا کوئی تجھ پر احسان ہے جو تو اس کو لوٹانے جا رہا ہے؟ کوئی قرضہ وغیرہ لیا ہے جو لوٹانے جا رہا ہے؟ کوئی دنیاوی معاملات ہیں؟ تو اس شخص نے کہا لا لا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، غیر انی احببته فی اللہ، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ میں اس کے پاس جو جا رہا ہوں کوئی قرضہ وغیرہ ہے، تو پھر اتنی مشقت اٹھانے کی ضرورت کیا جانے کی؟ بھائی نہ اس نے تجھے قرضہ دیا جو تو دینے جا رہا ہے واپس، نہ اس سے قرضہ لینا ہے کہ تو مانگ کے لیے جا رہا ہے، کیا اس کا کوئی احسان ہے کہ تو شکر گزاری کے لیے جا رہا ہے؟ جب کچھ بھی نہیں ہے تو جاتا کیوں ہے؟ کہا جی میں اس سے اللہ کے لیے پیار کرتا ہوں، میں اس سے اللہ کے لیے پیار کرتا ہوں. تو کسی نے کہا جی داتا صاحب کے پاس کیوں جاتے ہو؟ کہا جی میں ان سے اللہ کے لیے پیار کرتا ہوں. خواجہ صاحب کے پاس کیوں جاتے ہو؟ کہا جی میں ان سے اللہ کے لیے پیار کرتا ہوں. کہا غوث اعظم کے پاس کیوں جاتے ہو؟ کہا جی میں ان سے اللہ کے لیے پیار کرتا ہوں. ہم نے کہا تمہارے لیے حب فی اللہ کا کوئی عنصر نہیں، اس لیے کوئی ولی نہیں، ہمارے لیے اللہ کی محبت کے نشان کئی ہیں، اس لیے جب ہمیں جمعرات کا وقت ملتا ہے ہم گھر سے نکل جاتے ہیں، ان کے دربار میں حاضری دینے کے لیے نکل جاتے ہیں. اور جب کوئی پوچھتا ہے اتنے ٹریفک میں، اتنی مشقت میں اپنے اہل و عیال کو چھوڑ کر جا رہے ہو، ارے یہیں بھی تو فاتحہ پڑھ سکتے ہو، وہاں جانا کیوں ضروری ہے؟ فرمایا نہیں، میں ان سے اللہ کے لیے بہت پیار کرتا ہوں، اور محبت میں یہ ہے کہ ذات سے ملاقات کرنے کے لیے جانا چاہیے. فرمایا میں وہاں پر جاتا ہوں. اب حدیث پاک میں آیا کہ جو وہاں پر گیا اس کی کیا شان ہے؟ تو فرشتے نے کہا کہ انی رسول اللہ الیک، میں خدا کی جانب سے قاصد اور فرشتہ ہوں، تیری طرف آیا ہوں، اور تیرے اس عمل سے خدا اتنا خوش ہو گیا کہ اللہ کہتا ہے کہ بأن اللہ قد احبک کما احببته فی، کہ جس طرح تو میرے بندے سے محبت کرتا ہے میرے لیے، تو میرے فرشتے کہہ دے کہ اب خدا بھی تجھ سے پیار کرنے لگ گیا ہے، خدا بھی تجھ سے پیار کرنے لگ گیا ہے. تو یہ ہے کہ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. ایک سوال کا مختصر سا جواب پیش کر دوں، یہاں پر وہ جواب بھی بن گیا جو نجدی حج کے دوران کہتے ہیں کہ لا تشد الرحال الا مساجد الثلاثة، تین مسجدوں کے علاوہ کہیں سفر نہیں ہوگا. مکے میں پکڑ پکڑ کر ہم کو کہتے ہیں تم مسجد نبوی کی نیت کر کے جا رہے ہو یا رسول اللہ کی نیت کر کے جا رہے ہو؟ ہم نے کہا چل یہاں سے، مسجد نبوی سرکار کی برکت سے ہم سرکار سے ملنے جا رہے ہیں.
کہتے لا 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 يجوز جا فی الحدیث المرفوع لا تشد الرحال الا مساجد ثلاثہ، کہتے جائز نہیں ہے اس لیے کہ حدیث پاک میں آیا کہ تین جگہ کے علاوہ رخت سفر نہ باندھو، مسجد حرام، مسجد نبوی، مسجد اقصا، ان تین مسجدوں کے علاوہ کہیں سفر نہ کرو. میں نے کہا یہ امریکہ جو جاتا ہے شاہ فہد اور یہ عبداللہ، یہ کون سا سفر ہے پھر؟ ان تین سے ہٹ کر نہیں ہے؟ یہ لا تشد الرحال میں نہیں آتا؟ ان کے جو وزیر خارجہوں کی ملاقات ہوتی ہے اور یہ اپنے آقاؤں کی ملاقات کے لیے جاتے ہیں تو پریس کانفرنس کرتے ہیں، بش سے ملنے جا رہے ہیں. میں نے کہا بش کی نیت کر کے جب سعودیہ سے نکلے اور بش کے وہاں پر جب پہنچے تو جناب یہ لا تشد الرحال میں نہیں آتا، اور مکے سے اگر بندہ مدینے جائے تو کہتے ہیں نبی پاک کی ذات کی نیت نہ کرو، مسجد نبوی کی نیت کرو. میں نے کہا وائٹ ہاؤس کی تو تم بھی نیت نہیں کرتے، تم ڈائریکٹ بش سے ملنے کی نیت کرتے ہو، تو تمہیں اس کی لعنت سے ملاقات گویا کہ مبارک ہو اور ہمیں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تصور میں سفر گزارنا ملاقات. اب آپ دیکھیں اس حدیث پاک کے اندر بھی یہ موجود ہے کہ وہ شخص مسجد نبوی نہیں جا رہا تھا، وہ شخص مسجد حرام نہیں جا رہا تھا، وہ مسجد اقصا نہیں جا رہا تھا، بلکہ وہ اللہ والوں سے ملنے جا رہا تھا. اس حدیث پاک میں نہ جائز کہا گیا بلکہ جائز کے علاوہ یہ کہا گیا کہ دنیا ساری عبادتیں خدا کو راضی کرنے کے لیے کرتی ہے نا، لیکن یہ عمل اتنا اچھا ہے کہ اللہ والوں سے پیار کیا جائے اور ان سے ملنے کے لیے سفر کیا جائے تو خدا اس عمل سے راضی ہو جاتا ہے. تو لہذا یہ کہنا کہ تین مسجدوں کے علاوہ سفر نہ کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ان مسجدوں کی فضیلت ہے، جیسا مسجد حرام 100,000، مسجد نبوی 50,000، مسجد اقصی 25,000، اگر کوئی شخص کسی جگہ کو متعین کرے اور کہے کہ جناب میں فلانی جگہ جا رہا ہوں وہاں پر 100,000 مسجد نماز پڑھنے کا ثواب ہے، تو یہ بدعت ہے، ناجائز ہے. اس لیے کہ ان مسجدوں میں یہ صرف یہ تین مسجدیں ہیں جن کی فضیلتیں خاص کی گئی ہیں برکت کے اعتبار سے، اس کے علاوہ کسی اور جگہ یہ نیت کر کے نہیں جانا. اگر یہ تین مسجدوں کے علاوہ سفر حرام ہوتا تو اسی صحیح بخاری میں موجود ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاتی مسجد قباء کل سبت و ماشین، سرکار ہر ہفتے کے دن مسجد قباء جایا کرتے تھے. تو یہ دعویٰ خود ہی باطل ہو گیا، دعویٰ تو خود ہی باطل ہو گیا کہ جناب سرکار مسجد قباء بھی اہتمام سے جاتے. اور آپ نے مسجد قباء میں بخاری کی حدیث لکھی ہوئی دیکھی ہے کہ جس نے مسجد قباء کا سفر کیا اور مسجد قباء آیا اور 2 رکعت نفل پڑھے، اس سے عمرہ، کامیاب عمرہ، قبول یافتہ عمرے کا ثواب ملے گا. تو یہ صرف نفس کا دھوکہ ہے اور دشمنی رسول ہے، ورنہ اس حدیث پاک میں ایسا کوئی ذکر نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جی ہم سفر تو کرتے ہیں لیکن گویا کہ ناراضگی میں کرتے ہیں، یعنی خوشی سے نہیں کرتے. تو فاضل بریری نے ایک بڑا پیارا لطیفہ لکھ دیا، فرمایا کہ جب تم اپنے اہل خانہ کو عید کے دن سسرال لے جاتے ہوں گے تو بیوی کے ہاتھ میں جوتا دیتے ہوں گے کہ یہ پکڑے ذرا جوتا اپنے ہاتھ میں رکھے، اور بیوی کہیں کہ سرتاج کیوں؟ کہا کہ نہیں، تین مسجدوں کے علاوہ خوشی کا سفر نہیں ہوتا ہے. تو میں کہیں ہنسوں تو جوتا میرے منہ پر رکھ کر دینا تاکہ میں رونا شروع کروں اور یہ سفر جائز ہو جائے. تو یہ صرف ایک احمقانہ اور جہل مرکب ہے. اس حدیث میں یہ نہیں کہا گیا کہ سرکار کی طرف سفر نہ کرو، جب عام اللہ کے نیک بندوں کی نیت کر کے ان کے سفر کرنے سے خدا راضی ہوتا ہے تو نیکی تو ملتی مصطفیٰ کے صدقے سے ہے، تو ان کے حاضر ہونے سے خدا کتنا راضی ہوتا ہے. دعا کیجیے اللہ رب العزت سے کہ اللہ ہمیں حب اللہ، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ کا جذبہ مرحمت فرمائے، اور اللہ والوں کی محبت میں سفر کرنے کا جذبہ عطا فرمائے. جو اللہ سے محبت کرے اس سے محبت کرنے کا جذبہ عطا فرمائے. جو خدا اور اس کے رسول سے نفرت کرے یا خدا اور اس کے رسول کے معاملات سے نفرت کرے یا ان کی طرف منسوب کسی شے کو حقیر سمجھے، مولا ہمیں اس کے ساتھ مکمل بائیکاٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس لیے کہ یہی حق ہے، ایک طرف ہو جاؤ، بن پینتے کہ لوٹے نہ بنو. لوگ کہتے ہیں یہ بھی صحیح کہتے ہیں، یہ بھی صحیح کہتے ہیں. میں نے کہا اس پر رہو گے نا پھر قیامت میں کیا کہو گے کہ کون تمہارا گرو تھا؟ کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید کہتا ہے کہ جناب یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن ہر شخص اپنے امام کے نام سے پکارا جائے گا. وہ کہیں گے جی حبیبیہ مسجد، وہ مسجد، وہ مسجد، وہ مسجد. فرشتے پکڑے کے بولیں گے چل ابھی تیرا ٹھکانا ہم کو بتا ہے، ایک تو کیوں نہیں بنا، ایک کیوں نہیں بنا. قیامت کے دن ایک نام سے اٹھایا جائے گا. اللہ ہمیں ان کے ساتھ شامل کرے جن کا شب و روز اللہ کے نبی کی یاد میں گزرتا ہے، خدا کی یاد میں گزرتا ہے، ذکر مصطفیٰ میں گزرتا ہے، ذکر الہی میں گزرتا ہے. دین ملاؤں نے نہیں پھیلایا، دین ان مزار موجود مشائخ نے پھیلایا ہے. مولا ان اولیاء کے راستے پر ہمیں ثابت قدمی دے دے، ان اولیاء کے راستے پر ہمارے قدم کو جما دے. مولا کریم قیامت کے دن ہمیں ان کے ساتھ اٹھا، اور جو جنت میں ان کا پڑوس ہو مولا کریم ہمیں وہ نصیب فرما. مولا کریم حاضران نافل نے اپنا قیمتی وقت یہاں پہ صد کیا، مولا کریم تمام کو، تمام کی خالی دامنوں کو مرادوں سے بھر دیتا. مولا کریم جو حدیث پاک ہم نے پڑھی، سیدنا امام بخاری علیہ رحمت کی اس مقدس کتاب کو ہم نے پڑھا، جن جن حضرات کی قرات اور سماعت تیری بارگاہ میں مقبول ہیں ان کے صدقے ہماری قرات اور ہماری سماعت کو بھی اپنی بارگاہ میں مولا شرف مقبولیت عطا فرما. آئیے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں قربان ہونے والوں کو کیا شان ملتی ہے، اور میرے آقا کو رب کریم توجہ میں ہمیں فرماتا ہے کہ محبوب تیرے غلام رات کے اس پہر میں تجھے بلا رہے ہیں، تجھے یاد کر رہے ہیں، تیرا ذکر کر رہے ہیں، انہیں جواب دے دے، سلام کا جواب دے دے. آئیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس نالے میں پاک کا تصور کریں، گنبد خضرا کا تصور کریں، اپنے دل میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روب و جلال کو نافذ کریں، اور اس نیت کے ساتھ کہ اللہ نے محبوب کریم کو یہ شان عطا فرمائی ہے کہ اللہ کے حکم سے، اس کی دی ہوئی طاقت سے وہ اپنے غلاموں کے درود و سلام کو سنتے ہیں، اور اللہ کی دی ہوئی طاقت سے وہ جواب مرحمت فرماتے ہیں. آئیے شان کے ساتھ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت حضرت امام بوسری علیہ رحمت کی زبان میں، حضرت امام بوسری علیہ رحمت کے انداز میں، اور ان کے لکھے ہوئے قصیدے کے ایک شعر میں پیش فرمائیے، مل کر پڑھ لیجیے. فما بلغ العلم فيه انه بشر وانه خير خلق الله كلهم مولايا آمین یا رب العالمین بجاہ طہٰ و یاسین علیہ الصلاۃ والتسلیم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم. اللہم نعوذ بک من شر الشیطان ومن شر الانسان ومن شر الحاسدین الشاتمین المنافقین. اللہم ثبت اقدامنا علی اہل سنۃ والجماعۃ، وامتنا على اهل السنه والجماعه، وحشرنا على زمره اهل السنه والجماعه. وصلى الله على خير خلقه سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.